قوم لا اسألكم علیہ مالا، اور اے میری قوم میں تبلیغ کے کام کے اوپر تم سے کوئی مالی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم مجھے دو، ان اجری الا علی اللہ، میرا ثواب تو میرے اللہ کے ذمے ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ایمان والوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، کما امر تمونی، جیسا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو، چونکہ وہ کیا کہتے تھے کہ غریبوں کو ہٹاؤ تو ہم امیر لوگ آئیں گے، یہ جواب دیا حضرت نے ان کو، انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ بھی یعنی ایمان والے لوگ بھی اپنے رب کی ملاقات کرنے ہی والے ہیں، بالباسی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر کے، فیجازیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے اور ان کو رسوا کریں گے ظالموں کو، اور میں ان کو دھکے دوں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول کریں گے، ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو، یعنی تم کو انجام کی طرف دھیان نہیں ہے، ایسے تم لوگ ہو، ویا قوم من ینصرونی من اللہ ان طردتہم افلا تذکرون، اے میری قوم کون میری مدد کرے گا، یعنی کون مجھے اللہ کے عذاب سے روکے گا، اگر جو میں ان کو ہکال دوں دھتکار دوں تو، یعنی ان مخلصین مومنین گرچہ ظاہر میں غربا، اگر میں ان کو دھتکار کے اپنی مجلس سے نکال دوں تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے عذاب کے آنے پر، یعنی کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہوگا، افلا تذکرون، کیا تم لوگ دھیان نہیں دیتے ہو، تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو، ظالم تائے ثانیہ کا ادغام ہوا ہے، ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں تم کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ میں دولت تقسیم کروں، ولا اعلم الغیب، اور میں کوئی غیب کی باتوں کا جانکار بھی نہیں ہوں، ولا اقول انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور میں نہیں کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو تمہاری نگاہیں جن کو حقیر سمجھتی ہے، جن مخلصوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز کوئی بھلائی نہیں دیں گے، یعنی یہ غربائے مسلمین جن کو تم نے حقیر سمجھ رکھا ہے، کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دیں گے، ہمیشہ وہ برے حال ہی میں رہیں گے، نہیں، اللہ ان کو بھی خیر سے نوازیں گے، اللہ عالم بما فی انفسہم، ان غربا کے دلوں میں جو بات ہے اللہ جانتے ہیں، اخلاص، ایمان، انی اذن لمن الظالمین، اگر میں یہ بات کہوں گا تو میں بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی تمہاری طرح اگر میں ان مخلصین کو ہکالنے والا بنا تو میں ظالمین میں سے ہو جاؤں گا، قالوا یا نوح قد جادلتنا، قوم کے لوگ کہنے لگے اے نوح آپ نے ہم سے بڑی باتیں کر لی، بہت مباحثہ کر لی آپ نے، فاکثرت جدالنا، اور آپ کا مباحثہ بہت زیادہ ہو گیا، یعنی حضرت جو ان کو سمجھا رہے ہیں ایمان لانے کے بارے میں، توحید کے دلائل ان کو دے رہے ہیں، ان کی غلط باتوں کو کاٹ رہے ہیں، تو اس کو یہ لوگ بحث سے تعبیر کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ نو تم تو ہم سے بہت بحث کرتے ہو. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ عذاب ہمارے سامنے لے آؤ اگر آپ سچوں میں سے ہو تو. قال انما یاتیکم به اللہ ان شاء. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو عذاب تمہارے پاس لائیں گے. تم بہت مانگ رہے ہو نا کہ عذاب چاہیے عذاب چاہیے, اللہ چاہیں گے تو عذاب لائیں گے. تعجیلہ لکم, جلدی سے عذاب تمہارے لیے اللہ لائیں گے. اس لیے کہ عذاب کا معاملہ الیہ اللہ کی طرف ہے, لا الی میرے حوالے نہیں ہے عذاب کا معاملہ. وما انتم بمعجزین, اور تم مجھے عاجز نہیں کر سکتے ہو, اور تم لوگ عاجز نہیں کر سکتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کو, یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے عذاب سے بچ نکل سکو گے چھوٹ نکل سکو گے, ایسا نہیں ہو سکے گا. تم اللہ کو تھکا نہیں سکو گے. وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ, اور میری نصیحت تم کو نفع نہیں دے گی اگر میں تم کو نصیحت کرنا چاہوں تو. میں اگر تم کو نصیحت کرنا چاہوں, میں تمہاری بھلائی اور خیر خواہی کرنا چاہوں تو بھی میری نصیحت تم کو نفع نہیں دے گی. ان کان اللہ یرید ان یغویکم, اگر اللہ تعالیٰ تم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے یا اللہ تعالیٰ تم کو راہ راست سے دور کرنے کا ارادہ کرے, یعنی تم کو اگر اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کرے تو میری نصیحت تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. جواب شرط اس پر دلالت کر رہا ہے. وَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, وہی اللہ تمہارے رب ہے اور اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے. ہم یقولون افترا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ کے کافر یوں کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود سے گھڑ لیا ہے. یہ نبی قرآن کو خود سے گھڑتے ہیں, ایسا بولتے ہیں مکہ والے. قل ان افتریتہ فعلی اجرامی, نبی یوں کہو کہ اگر جو میں نے قرآن گھڑا ہو تو میرے ذمے کے اندر ہے اس کا جرم. فعلی اجرامی, میرے ذمے میں ہے اس کا جرم, یعنی اس کی سزا میرے اوپر آئے گی. تمہیں کیا لینا دینا, تمہارا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں نے گھڑا تو میرے گھڑنے کے اوپر میرے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا, تمہیں کیا پنچایت اس کے بارے کے اندر, تمہیں کیا لینا دینا. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ, اور جو جرم تم لوگ کر رہے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. من اجرامکم فی نسبت الافتراء الی, میری طرف افتراء کی نسبت کر کے جو جرم تم لوگ کر رہے ہو, میری طرف افتراء کی نسبت کر کے جو جرم تم لوگ کر رہے ہو, تو تمہارے جرائم سے میرا کوئی تعلق نہیں, اور بالفرض تمہارے کہنے کے مطابق میں کوئی جرم کر رہا ہوں تو اس سے تمہیں کیا لینا دینا. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اب دیکھو یہ جو جملہ آیا نا بیچ میں, ہم یقولون افترا, قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون, یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق نوح علیہ السلام کے قصے کے درمیان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کی بات بیچ میں آ گئی جملہ معترضہ کے طور پر. باقی دوسرے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے قصے ہی کا حصہ ہے, کہ وہ یوں کہنے لگے کہ نو تم قرآن ارے وحی کو گڑھ کے سنا دے، یعنی تمہارے اوپر کوئی وحی اللہ کے یہاں سے نہیں آتی، تم نبی اور رسول نہیں ہو، یہ رسالت اور نبوت کی بات تم نے خود سے گڑھ رکھی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اگر جو میں نے یہ رسالت وحی کی بات گڑھ رکھی ہو تو اس کا جرم اور گناہ میرے اوپر آئے گا اور میں تمہارے جرم سے بے تعلق ہوں۔ تو دوسرے مفسرین نے اس کو قصے نوح کا ایک حصہ مانا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے اب کوئی نیا ایمان لانے والا نہیں ہے، جو لا چکے وہ لا چکے۔ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، مگر جن کو ایمان لانا تھا وہ لا چکے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، لہذا یہ مجرم لوگ جو شرک کر رہے اس کی وجہ سے آپ غم زدہ بالکل نہ ہو۔ بس جب یہ وحی آ گئی کہ اب کوئی نیا ایمان لانے والا نہیں ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فدعا علیہم، ان کے خلاف بد دعا کی۔ کیا بد دعا کی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر ایک بھی کافر کا گھر آپ باقی نہ چھوڑو۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، اور نبی کو بچانا ہوتا ہے تو نبی کو بچانے کا کیسے؟ تو اس کی تدبیر، واصنع الفلک بعیوننا، کشتی بناؤ ہماری نظروں کے سامنے۔ دیکھو اللہ کی ذات اعضا اور جوارے سے ہماری طرح جوارے اور اعضا سے پاک ہے، لئیس کمثلہ شیء۔ تو آیونینا کا کیا مطلب؟ آیونینا کا مطلب یہ لیں گے ہماری حفاظت اور نگرانی میں کشتی بناؤ۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک دنیا کشتی جانتی نہیں تھی کہ کشتی کیا چیز ہے۔ آپ کے زمانے میں جب آپ نے وحی الہی کے مطابق کشتی بنائی تو دنیا کے لوگوں کو تعارف ہوا کہ یہ کشتی بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ واصنع الفلک بعیوننا ووحینا، اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بناؤ۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور ظالموں کے بارے میں آپ ہم سے کلام مت کرو۔ کون ظالم؟ کافر لوگوں کے بارے میں، یعنی ان کی سفارش مت کرو کہ اللہ ان کو معاف کر دو، ان کو ہلاک کرنا چھوڑ دو، ان کو جانے دو، ایسی سفارش آپ کرنے مت آنا۔ دوسرا مطلب، ظالموں کے اوپر عذاب مؤخر ہو اس کی دعا آپ مت کرنا، اسی لیے کہ تم نے خود دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تمہاری دعا پر ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، لہذا اب تم یہ دعا مت کرنے آنا، درخواست کرنے مت آنا کہ اللہ عذاب کو تھوڑا مؤخر کر دیجئے نا، ایسی دعا کرنے کے لیے آپ مت آنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت دی گئی۔ تیسرا مطلب، ظالموں کے اوپر عذاب جلدی آوے اس کے متعلق آپ ہم سے کوئی گفتگو اور کلام نہ کرنا، اس لیے کہ ان کے اوپر عذاب آنے کے لیے ہماری طرف سے ایک وقت طے شدہ ہے، لہذا جلدی عذاب ان کے اوپر آ جاوے، اس موضوع کے اوپر آپ ہم سے گفتگو اور کلام، درخواست، عرض و معروض نہ کرنا۔ اب یہاں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ظلم سے تمام کافروں کو مراد لیا، دوسرے حضرات کہتے کہ نہیں، اسپیشل ظالمین مراد ہے، آپ کی بیوی اور کنعان، انہم مغرقون، یہ سب ڈوب جانے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، یہ مضاری کا صیغہ اس لیے آیا کہ زمانے ماضی کو حال کے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے، کشتی بنا رہے نوح علیہ السلام۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، کہتے ہیں کہ پوری تھیوری اللہ نے بھیجی، ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے، तो थियरी यानी कि कैसे कश्ती बनाने की, कौन सा पाटिया कहाँ जोड़ने का, खीली कहाँ ठोकने की, और क्या उसकी डिजाइन होवे, ये सब तरतीब अल्लाह की यहाँ से आई। उसके मुताबिक हजरत नूह अलैहि सलाम ने कश्ती बनाई और वही डिजाइन आज तक दुनिया में बड़े बड़े स्टीमरों में, जहाजों में राइज है। इसीलिए तो वो इतने भारी भरकम जहाज पानी में डूबते नहीं, क्योंकि ये डिजाइन अल्लाह के यहाँ से आई। अगर इस डिजाइन को छोड़ कर गए, वही मटेरियल दरिया में रखा जाए तो डूब जाएगा, लेकिन उसी डिजाइन के ऊपर रखो तो तैरता रहेगा। वयस्नाउल फुल्क, हजरत कश्ती बनाने लगे। अम्बिया अलैहिस्सलाम ने सन्नत हिरफत के काम भी किए भाई। वकुल्लमा मर्रा अलैहिम लगुम मिन कौमी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग जब वहां से गुजरते, बड़े लोग सरदार किस्म के लोग गुजरते तो सखीरु मिनहु, नूह अलैहिस्सलाम की मजाक उड़ाते थे। नूह, यहाँ पानी का तो कोई नाम निशान है नहीं, तू ये क्या कश्ती बनाने बैठा, नऊज़ु बिल्लाह, ऐसी मजाक उड़ाते थे। बास तो यूं कहने लगे, कल तक नबी था ने आज नज्जार बन गए, कल तक नबी ने आज बड़े, ये क्या कर रहे हो तुम। बड़ी बात ये थी कि वो लोग कश्ती को जानते ही नहीं थे और कश्ती से फायदा उठाना मालूम नहीं था। قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون, حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو۔ آج تم مذاق کر لو نا, ایک وقت آئے گا پھر ہم تمہارے لیے تالیاں بجائیں گے کہ اے ڈوبے اے ڈوبے, اذا نجونا, یعنی جب ہم ڈوبنے سے بچیں گے اور تم ڈوبیں گے उस वक्त हम तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे। फसौ फतअलमून, मन यातीहि अदाबुन युखज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अदाबुन मुकीम, अनकरीब तुमको पता लग जाएगा किसके पास अल्लाह का अजाब आता है जो उसको रुसवा कर देता है, और किसके ऊपर अल्लाह के यहाँ से अजाब आता है जो हमेशा उसके ऊपर रहेगा, दायमी अजाब होगा। हत्ता इदा जा अम्रुना वफारत नूर, ये हत्ता गायत के लिए आता है, यानी जो कश्ती बनानी थी वो बन गई और जो वक्त था वो भी आ गया और अजाब की शुरुआत हो गई। यहाँ तक के जब हमारा हुक्म आ गया उन जालिमों को हलाक करने का, तो तन्नूर ने जोश मारा, वफारत तन्नूर, तन्नूर ने जोश मारा, ये है तन्नूर सही लफ्ज, वहां से राह को दाल से बदल लाया तंदूर, और फिर और बिगाड़ के तंदूरी, कितनी बिगड़ते चले गए आगे, बिगड़ते बिगड़ते तन्नूर है राह के साथ। तन्नूर जिसमें रोटी पकाई जाती है, नानबाई रोटी पकाने वाला खब्बास, उसमें से पानी ने जोश मारा, फुवारा निकला पानी का, और ये हजरत नूह अलैहि सलाम के लिए अलामत थी कि अजाब के शुरू होने की। ये कौन सा तन्नूर मुराद है, तो बाद हजरात तो ये कहते हैं कि आदम अलैहि सलातु वस्सलाम और माँ हव्वा जब जन्नत से आए तो कुछ सामान वहां से लेके आए थे। अब जाहिर है कि औरतों को तो किचन वेयर चाहिए ज्यादा, मतबख का सामान, तो हजरत हव्वा कुछ मतबख के जरूरी सामान साथ लाई थी, उसमें ये तन्नूर भी साथ लाई थी। ये जन्नती तन्नूर था जो नकल दर नकल, नसल दर नसल चला आ रहा था, उसी तन्नूर को अलामत अजाब करार दिया गया, ये पत्थर का बना हुआ तन्नूर था। बाद हजरात कहते हैं कि ये तंदूर हिंदुस्तान में किसी जगह रखा हुआ था, उस जमाने का हिंदुस्तान तो रखा हुआ था कहाँ पर, बास कहते हैं कि मुल्के शाम के अंदर ऐने वरदा नामी मकाम के ऊपर था, बास कहते हैं कि कूफा की जामे मस्जिद के अंदर था, वहां एक जगह का नाम है गारूका, आबादी का नाम ही गारूका बन गया क्योंकि गर्क की शुरुआत वहां से हुई थी। उस जामे मस्जिद के दरवाजे के ऊपर ये तंदूर रखा हुआ था وہاں سے پانی کا ابلنا شروع ہوا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ تنور بول کر مراد ہے پوری روئے زمین، پوری زمین میں سے پانی کے فوارے نکلے. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا کہ نوح کشتی میں ہر طرح کے جوڑے لے لو، مذکر مؤنث لے لو، جانوروں کے، جانوروں کی ہر قسم میں سے جوڑے جوڑے دو 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 لے لو، مذکر مؤنث، اور یہ مفعول بن رہا ہے. اور قصہ اس طریقے سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمام درندوں کو جمع کر لیا، کیونکہ سارے کے جوڑے بٹھانے گئے تو اکھی دنیا میں جو اگر نوح علیہ السلام ڈھونڈنے نکلے تو بہت ٹائم چاہیے، سب جگہ سے جانوروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جوڑے جوڑے لانے گئے، تو خود اللہ تعالیٰ نے کام آسان فرما دیا، تمام جانور آپ کی کشتی کے پاس آ گئے. درندے، پرندے اور اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام ہر قسم پر ہاتھ مارنے لگے، مرغے آئے مرغوں پر ہاتھ مارا، اور کوے آئے کروے پر ہاتھ مارا، یعنی سب کی فوجیں آنے لگی. تو قدرتی بات کیا ہوتی تھی، دائنا ہاتھ مذکر پر پڑتا، بایاں ہاتھ مؤنث پر پڑتا، اور ہر ایک میں سے ایک ایک جوڑا آپ نے لے لیا اور کشتی میں رکھ دیا. اس طریقے سے تمام جانور پرندے آپ کی کشتی کے اندر جمع ہو گئے. کہتے ہیں کہ تین فلور تھے، تین منزلہ کشتی تھی. نیچے والی منزل وحشی جانوروں کے لیے، درمیان والی منزل کھانے پینے کے سامان کے لیے، اوپر والی منزل میں حضرت نوح اور جو ہے ایمان والے بیٹھے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ درمیان والے میں انسان بیٹھے اور اوپر والے میں پرندے بیٹھے. وَأَهْلَكَ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، اور اپنی فیملی والوں کو بھی کشتی میں بٹھا لو، بی بی اور بچے ان کو بٹھا لو کشتی میں. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، مگر جن کے متعلق پہلے کہا جا چکا، پہلے بات طے ہو چکی. کیا؟ بالاہلاکی، کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والے ہیں، ان کو نہیں بٹھانے گا. یہ کون ہے اللہ میں استثناء؟ کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بی بی وائلہ نام کی، اور وائلہ کا بیٹا کنعان یا کنعان، یہ ان دونوں کو نہیں بٹھایا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تو طے ہو گیا کہ نوح علیہ السلام کی متعدد بیوی تھی، ایک ایمان والی وہ کشتی میں بیٹھی، بے ایمان وہ کشتی میں نہیں بیٹھی. لیکن یہ کنعان کے بارے کے اندر بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے اگلے شوہر کا لڑکا تھا. نوح علیہ السلام کا نسبی سلبی بیٹا نہیں تھا، بلکہ یہ بیوی آئی ربیب، جس کو کہتے ہیں ربیب، وربائبکم اللاتی فی حجورکم. تو جب یہ بیوی آپ کے نکاح میں آئی تو اگلے شوہر کا بیٹا بھی ساتھ لے کر آئی، اس نسبت سے اس کو بیٹا کہا گیا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کا نسبی بیٹا تھا. بخلاف سام، حام، یافیس اور تینوں کی زوجات محترمات، ان سب کو نوح علیہ السلام نے کشتی میں بٹھا لیا. سام ساری عرب ان کی نسل، حام انڈین اور حبشی لوگ ان کی نسل، یافیس ترک اور یاجوج ماجوج ان کی اولاد یافیس کی. تو ان تینوں کی بیویاں یعنی کہ بہوؤں کو بھی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں بٹھایا. وَمَنْ آمَنْ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ، اور سب ایمان والوں کو بھی بٹھاؤ. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اس سے معلوم ہوا کہ خسر ابا کو بہوؤں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. اور نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، چند ہی لوگ ایمان لائے نوح علیہ السلام کے ساتھ. دیکھو ایک ٹاپ کلاس روایت محشی نے نقل کی ہے، وہ اصاب حام زوجته فی السفینه، حام نے کشتی کے اندر بیوی سے جیما کیا تو اس کے متعلق دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے کہ اس کے نطفے میں تغیر آ جائے، تو وہ تغیر آ رہا ہے اس میں سارے حبشی لوگ پیدا ہوئے. دیکھو یہ کیسی روایت لائے. وما آمن معه الا قلیل، تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے. تو کہتے ہیں کتنے لوگ ایمان لائے؟ چھ مرد اور چھ ان کی بیویاں. دوسرا یہ قول ہے کہ کشتی میں سوار کل 80 لوگ تھے، آدھے مرد اور آدھی عورتیں. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. ایک قول میں 12 افراد بھی ہے، ایک قول میں 10 افراد بھی ہے. اور نوح علیہ السلام نے سب ایمان والوں کو کہا چلو سب کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے کشتی چلے گی اور اللہ کے نام سے ٹھہرے گی، چلو سب بیٹھ جاؤ کشتی میں. نوح علیہ السلام نے کہا. یہ وہ آیت آ گئی سفر کے اندر. اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں، کشتی کا سفر ہو، ہوائی سفر ہو، زمینی سفر ہو، وما قدر اللہ والی آیت اور یہ بسم اللہ مجرحا و مرسحا پڑھ لینے کا. دونوں میم کا فتح اور دونوں میم کا ضمہ ہے مصدر، یعنی کشتی کا چلنا، کشتی کا رکنا، یعنی کشتی کے سفر کی انتہا. سب اللہ کے فضل و کرم سے ہوگی. اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، یقیناً میرے رب بہت زیادہ معاف کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہلاک نہیں کیا. وہی تجری بہم فی موجن کل جبال، وہ کشتی ایمان والوں کو لے کر کے چل رہی ہے موجوں میں، موج کیسے پہاڑ جیسی موجے، بلندی میں اور بڑا ہونے میں، یعنی پہاڑ جیسے موجے آ رہے تھے اور یہ کشتی ان کو چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہے. ونادى نوح ابنه وكان في معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین. کشتی میں سوار جب ہو رہے تھے، عذاب ابھی آیا نہیں تھا، تب نوح علیہ السلام نے بیٹے کنان کو آواز لگائی، اور وہ کنارے پر تھا، کشتی کی ایک سائٹ پر تھا. یہ لاڈلے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا، کافروں کے ساتھ مت رہے، ایمان لا اور کشتی میں بیٹھ جا. بلایا اس کو، دعوت دی نوح علیہ السلام نے. تو کیا کہتا ہے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا میں پناہ لوں گا ایک پہاڑ کی جو مجھے پانی کے طوفان سے بچا لے رہے، جو مجھے پانی کے طوفان سے بچا لے رہے، کسی پہاڑ پہ میں چلا جاؤں گا، کلی منظرو ماؤنٹ پر چلا جاؤں گا میں، اور وہاں جا کے اپنی جان کو بچا لوں گا. ایک بڑے پہاڑ کا نام ہے دنیا کے، جیسے ہمالیہ ہے اپنے یہاں تو ماؤنٹ کلی منظرو، یہ بھی بہت اونچے پہاڑوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو کہنے لگا وہ بیٹا کنعان کہ میں ایک پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے وے، وہاں جا کے پناہ لوں گا میں. ابا میں نہیں آنے کا آپ کے ساتھ کشتی میں. حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو دعوت کیوں دی؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا نا وَأَهْلَكَ، کہ اپنے اہل کو بھی کشتی میں لے لو، تو اہل میں بیٹا بھی ہوتا ہے، اس لیے بیٹے کو آپ نے دعوت دی. دوسری بات، بیٹے کے ساتھ نسبی اور جسمانی رشتہ ہے لیکن بد عمل ہے، بے ایمان ہے، اسی لیے نسبی اور جسمانی رشتہ کام نہیں آیا، بدعملی اور بے ایمانی کی وجہ سے. بعض مفسرین نے اس کو بہت اچھی تعبیر دی کہ نا اہل اہل میں داخل نہیں سمجھا گیا، کیونکہ وہ بیٹا نا اہل ثابت ہوا ایمان نہ لا کر، اسی لیے اس کو اہل میں شامل نہیں کیا گیا، اس کو مستثنا رکھا گیا. تو نوح علیہ السلام اس کو سمجھا رہے ہیں، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے یعنی عذاب کے حکم سے آج کوئی بچانے والا نہیں، کوئی پہاڑ بھی نہیں بچائے گا، کوئی نہیں بچائے گا. کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اونچے پہاڑ کے اوپر 15 ہاتھ پانی تھا، جو سب سے اونچا پہاڑ ہوئے اس کی چوٹی پر 15 ہاتھ پانی تھا، بعض روایتوں میں 40 ہاتھ بھی ہے. الا من رحم، مگر جس پر اللہ تعالی رحم کرے وہ بچا ہوا رہے گا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور باپ بیٹے کے درمیان میں موج حائل ہو گئی، گفتگو جاری تھی، ابا سمجھا رہے ہیں بیٹا مانتا نہیں، اتنے میں پانی کی موج آئی اور کنان کو سلا دیا. فکان من المغرقین، وہ ڈوبنے والوں کے اندر ہو گیا، ڈوب گیا وہ. چلو،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نور کی طرف وہی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا آپ غم نہ کیجئے ان لوگوں کے ان کاموں کے بارے میں جو کرتے ہیں، یعنی شرک. حضرت نور نے ان کے خلاف اپنے اللہ کے بہت برادر سے بد دعا کی، فرطانہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور کہا کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہماری زیر نگرانی اور ہماری حفاظت میں اور ہمارے حکم سے کشتی بنائیے. اور ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے ہلاکت کے چھوڑنے کے بارے میں مجھ سے مشورہ مت کیجیے، سفارش مت کیجیے، یقین وہ ڈوبنے والے ہیں.
اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ٹھیک ہے چلو.
اور
اردو کا انداز ذرا الگ ہے اس لیے پوچھا میں نے. جی.
اور وہ کشتی بنانے لگے، ایک حکایت ہے حال ماضیہ کے طور پر ہے، اور جب ان کے پاس ان کے قوم پہ لوگ گزرتے ہیں تو اس پر ہنستے ہیں، تو حضرت نوح نے کہا اگر تم ہمارے اوپر ہنسو گے تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے، جیسے کہ تم ہنستے ہو، جب ذرا ہم کو نجات دیں گے اور تم کو غرق کر دیں گے، اور عن قریب تم جان لو گے اور من موصول ہے اور تعلمون کا مفعول ہے، کس پر ایسا عذاب ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، اس پر ہمیشہ کا عذاب اترے گا.
وکان فی مازل، تو علامہ سیوطی نے کہا کہ وہ بیٹا کشتی سے کنارے پر تھا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ باپ اور بھائیوں سے کنارے پر تھا، یا کہ کافروں سے الگ تھلگ ابا سے بات کر رہا تھا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی پی لے، پی لے اپنا پانی، یہ بھی ایک ترجمہ ہے، اپنا پانی پی جا، چوس لے اپنا پانی، جذب کر لے اپنا پانی، یعنی جو پانی تیرے اندر سے نکلا وہ پانی دوبارہ پی لے، چوس لے. فشریبت ہو، زمین نے پی لیا وہ پانی. ہاں، جو پانی آسمان سے بارش کی شکل میں برسا تھا وہ پانی زمین نے نہیں پیا، بلکہ وہ نہر اور سمندر بن گیا. گویا کہ اس وقت دنیا میں جتنی نہریں ہیں، سمندر ہے، تالاب ہے، جھیلیں ہیں، وہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر بارش کے پانی کی برکت سے بنے. صرف بحر محیط اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ شروع زمانے سے ہیں، اللہ نے اس کو بنایا. ویا سماء اقلعی، اے آسمان تو اپنا پانی روک لے، یعنی بارش روک لے، رک گیا بارش کا پانی، رک گیا. وغید الماء، اور پانی کا چڑھاؤ اتر گیا، اور پانی کا چڑھاؤ اتر گیا، یعنی جو پانی چڑھا تھا نا اونچے اونچے تک، وہ پانی اتر گیا. جیسے بولتے ہیں نا بھائی سیلاب کا پانی چڑھا ہے پھر اتر گیا، یہ ہے وغید الماء، یعنی کم ہو گیا. وقضی الامر، اور ہلاک کرنے کا معاملہ پورا ہو گیا، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا معاملہ مکمل ہو گیا. واستوت علی الجودی، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر، موصل کے قریب جزیرے میں. موصل مشہور جگہ ہے عراق میں، وہاں قریب جزیرے کے اندر یہ جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہری. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جودی پہاڑ کو ایودھیا کے بازو میں ثابت کرتے ہیں بعض لوگ، بعض کتابوں میں ہے، لیکن یہی قول زیادہ راجے ہیں، وہ تو ادھر ہے ملک شام کی طرف. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ ہلاکت ہو، تباہی ہو ظلم کرنے والی قوم کے لیے، یعنی کافر قوم کے واسطے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، ندا کی، اے میرے رب، میرا بیٹا کنعان بھی تو میری فیملی میں سے تھا اور آپ نے فیملی والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ تو بالکل سچا ہے، اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھے فیصلہ کرنے والے ہیں، أَعْلَمُهُمْ، سب سے زیادہ باخبر بھی ہے، سب سے زیادہ انصاف کرنے والے بھی ہیں۔ یعنی کنعان کے ڈوبنے کے بعد باپ کا دل باپ کا دل ہو جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ عرض و معروض کر رہے، اللہ آپ نے تو اہل خانہ کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، پھر کنعان کیوں مرا، کیوں کنعان غرق کیا گیا؟ تو جواب آیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح یہ اب تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، جسمانی طور پر ہوگا، ظاہر میں ہوگا، لیکن ایمان لا کر نجات پانے والوں میں سے نہیں۔ اسی لیے بعض حضرات نے یہ نکالا کہ آپ کے اگلے شوہر کا بچہ تھا، یعنی آپ کی بیوی کے اگلے شوہر کا بچہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا سلبی بچہ نہیں، انہو لیس من آلِ، یا یہ کہ آپ کے دین میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، کنعان کے اعمال ٹھیک نہیں، نہیں، آپ کا بیٹے کی نجات کا سوال کرنا مجھ سے یہ ٹھیک کام نہیں ہے۔ یہ قرآن پر یوں ترجمہ ہوگا، انہو عمل غیر صالح، کیا مطلب؟ وہ یعنی آپ کا مجھ سے سوال کرنا کنعان کی نجات کے بارے میں یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ فَإِنَّهُ كَافِرٌ، اس لیے کہ وہ کافر تھا، ولا نجات للکافرین، اور کافروں کو عذاب سے نجات نہیں۔ دوسری قرآن میم کے کسرے کے ساتھ، عمل غیر صالح، کیا معنی ہوگا؟ کہ کنعان نے ٹھیک کام نہیں کیا، انہو عمل غیر صالح، کنعان نے جو عمل کیا وہ عمل اس نے ٹھیک نہیں کیا، یعنی کفر والا کام کیا اس نے، اس نے جو کفر والا کام کیا وہ عمل ٹھیک نہیں کیا۔ تو اس صورت میں ضمیر بیٹے کی طرف لوٹے گی، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہذا نو آپ مجھ سے سوال مت کرو، دونوں قرات تخفیف تشدید دونوں، کہ جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو نے اس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھا مت کرو، اپنے بیٹے کی نجات کے بارے میں۔ اِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں جیسے کام آپ کو نہیں کرنے کے، بِسُوَالِ مَعْلَمْ تَعْلَمْ، بِسُوَالِ کا مَعْلَمْ تَعْلَمْ، جس بات کی حقیقت جانتے نہیں ہونے تو اس کا سوال نہیں کرنے کا۔ یہ اللہ نے نبی کو یہ ہدایت دی، دوسروں کے لیے تو یہ بدرج اولا ہدایت ہے کہ فالتو باتوں میں پڑھنے کا نہیں، نو آپ جانتے نہیں کیوں سوال کر رہے ہو۔ اب یہاں ایک اشکال مفسرین نے کھڑا کیا ہے کہ چلو کافر لوگ ڈوبو دیے گئے، کنعان ڈوب گیا، نوح علیہ السلام کی کافرہ بیوی ڈوب گئی، یہ تو سب بے ایمان تھے اور عذاب آنا تھا ان پر، لیکن بیچارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ سب ڈوب گئے، اس کا کیا، اور یہ جانوروں نے کیا قصور کیا، پرندوں نے کیا قصور کیا، انہوں نے کیا قصور کیا کہ وہ جانور بھی ڈوبو دیے گئے اور پرندے بھی ڈوبو دیے گئے، میں چھوٹے چھوٹے معصوم معصوم بچے بھی ڈوبو دیے گئے، یہ کیا ہوا؟ تو پہلی بات سمجھو اس کی، یہ عذاب کافروں کے لیے تھا جو غیر مکلف ہے، جیسے کہ چھوٹے بچے، پرندے، جانور، ان کے لیے ایک حادثے کا انداز تھا، ایکسیڈنٹلی ان کی موت ہوئی، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے دنیا میں کسی کو بیماری آئی اور ایک مصیبت ہے، اس طرح یہ غیر مکلفوں کو غرق ایک مصیبت کے انداز میں آئی. جس طرح بیماری مصیبت بن کے آتی ہے، فقر مصیبت بن کے آتا ہے، کبھی الجھن مصیبت بن کے آتی، اس طرح ان کے لیے گھر کا مصیبت بن کے آئی، عذاب بن کے نہیں آئی. عذاب کس کے لیے بنی؟ صرف اور صرف کافروں کے واسطے، نافرمانوں کے واسطے. ایک جواب یہ. دوسرا جواب، بعض مفسرین نے ایک عجیب روایت نقل کی، طوفان آنے کے 40 سال پہلے قوم نوح کی تمام عورتیں بانج بنا دی گئی، 40 سال پہلے سے بچے ہی ہونا سب کو بند ہو گئے. اب ظاہر بات ہے کہ 40 سال میں کوئی بچہ نہیں ہوا، اور جو 40 سال پہلے بچے ہوئے وہ عذاب آنے کے زمانے میں 40 سال کی عمر کے ہیں، وہ مکلف ہے، وہ غیر مکلف تو ہے نہیں. اسی لیے کوئی بچہ ڈوبا ہی نہیں کہ اشکال پیدا ہوئے، جو تھے وہ سب 40 کے اوپر کے تھے. عذاب کے 40 سال پہلے جو ہے ولادت کا سلسلہ ہی روک دیا گیا تھا. ایسی بھی ایک روایت مفسرین لائے. بعض حضرات کیا کہتے کہ یہ بچے بھی بڑے ہوتے تو کافر ہی بنتے. ولا یلدو الا فاجرا کفارا. نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا دعا میں کہ اللہ یار یہ جنیں گے بھی تو کافروں کو ہی جنیں گے، اور ان کے بچے بھی بڑے ہو کر کے کافر ہی بنیں گے. اسی لیے ان بچوں کا بچپن میں غرق وہ تو ایک رحمت بن گیا، اس لیے کہ بڑے ہوتے کافر بنتے. جیسے کہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر وہ بچے کو کاٹ ڈالا حضرت خضر علیہ السلام نے تو وہ رحمت بن گیا، اس طریقے سے یہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈبایا جانا ان کے حق میں رحمت بن گیا، چونکہ یہ بڑے ہو کے کافر بنتے. نمبر 4، ایک ہی چیز کسی کے لیے رحمت بنتی ہے، کسی کے لیے زحمت بنتی ہے. جیسے ابھی پنکھے چل رہے ہیں، بعض لوگوں بیچاروں کو ٹھنڈی لگ رہی، اور بعض لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بن رہی ہے کاٹیا پارٹی کے واسطے. تو یہ اس کی مثال جیل خانہ، کہ جیل خانے میں قیدی لوگ سزا سمجھتے ہیں، لیکن جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے اس کے لیے تو جیل جنت ہے، اسی لیے کہ اسی سے اس کی ملازمت ہے، اسی ڈیوٹی پر اس کو تنخواہ ملتی ہے. قیدیوں پر وہ روک جھاڑے گا، قیدیوں کے لیے وہ کام کروائے گا، یہ کروائے گا، وہ کروائے گا. تو جیل قیدیوں کے لیے وبال کا مقام، اور سپرنٹینڈنٹ اور جیل کا جیلر ہے اس کے لیے جنت کا مقام، راحت کا مقام. تو یہ عذاب میں بھی یہی شکل ہوئی کہ سیلاب اور پانی کا طوفان کافروں مکلفین کے لیے عذاب بن گیا، دوسرے لوگوں کے لیے وہ خیر کا ذریعہ بن گیا. اسی لیے اس میں کوئی اشکال نہیں. مفسرین کی دو جماعت اس بات میں بھی ہوئی کہ یہ طوفان عالمی تھا یا صرف عراق اور اس کے اطراف میں تھا، یعنی جانو علیہ السلام رہتے تھے وہاں. اکثروں کی رائے یہ ہے کہ عالمی تھا، کچھ حضرات کی رائے ہے کہ نہیں وہ محدود تھا اسی علاقے کے اندر. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. فوراً نبی نے اپنے قصور کا اعتراف کر کے معافی مانگی، اے میرے رب میں آپ سے حفاظت مانگتا ہوں، ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہ ہوئے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اگر میری کوتاہی آپ نے معاف نہیں کی اور مجھے رحم نہیں کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، نقصان پڑنے والوں میں سے میں ہو جاؤں گا، اللہ معاف کر دو مجھ سے چپ ہو گئی. قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا. طوفان ختم، 10 محرم کو طوفان ختم ہوا، 10 رجب کو شروع ہوا تھا، 10 محرم کو طوفان ختم ہو گیا. اب نوح علیہ السلام کو کہا گیا، قیل یا نوح اترو کشتی سے، بی سلام سلامتی کے ساتھ اترو. کیا مطلب سلامتی کے ساتھ؟ ظاہر بات ہے کہ 6 مہینے تک پانی کا طوفان رہا تو زمین کے اوپر کیچڑ کادو، اور اس کی وجہ سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں کیچڑ کی کثرت کی وجہ سے، دلدل کی وجہ سے، اور دنیا مر مرا گئی، تو اس کی وجہ سے جو تعفن بدبو اور بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ ہے تو کبھی سلام ان تمام بری چیزوں سے اللہ تمہیں سلامت رکھیں گے، کیچڑ کی تکلیف بھی نہیں ہوگی، جو لوگ مر گئے ان کی بدبو تعفن بیماری روک چاڑا پھیلنے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں، آپ سلامت رہو گے ان تمام چیزوں سے. یا سلام ہے تحیہ کے معنی میں، یعنی سلام اب اترو تم، اتر کے آؤ. التحیہ کے معنی کیا؟ جو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں وہ بسلام منا و برکات، بہت ساری برکتیں لے کر کے اترو. بسلام منا و برکات علیک وعلا امم ممن معک، آپ کے اوپر بھی برکت کے دروازے کھل جا رہے. یہ برکت کے دروازے ہی ہیں کہ تین بیٹے آپ کے سام حام یا حافظ، اور اس وقت دنیا کی تعداد دیکھ لو، تین بیٹوں کی اولاد میں کتنی بڑی برکت ہوئی. وبرکات علیک کا مظہر ہی تو ہے، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ 80 جو ممبر تھے نا کشتی میں، تو مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ سب مر مرا گئے، کسی کی اولاد نہیں چلی. جو اولاد چلی تین ہی کی چلی، سام حام یا حافظ کی، اور یہ بھی تین کی اولاد میں اس وقت دنیا کی جو آبادی ہے، اتنی بڑی آبادی، وہ برکات علیک نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے. وعلا امم ممن معک، اور ان جماعتوں کے اوپر جو آپ کے ساتھ ہے کشتی کے اندر، یعنی ان کی اولاد اور ان کی ذریت، وہ تمام ایمان والے. وامم سنمتعهم، اور کتنی جماعتوں کو ہم دنیا میں فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے، یعنی آپ کے ساتھ کتنی جماعتوں کو ہم دنیا میں فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے. ثم يمسهم منا عذاب اليم، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا آخرت میں. یعنی ایمان لانے والوں کو ایمان کی برکت سے دنیا میں بھی خیر، آخرت میں بھی خیر. جو ایمان نہیں لائیں گے ان کو دنیا میں خیر ملے گی، آخرت میں عذاب ملے گا. یہ خلاصہ نکلے گا یہ آیت کا. ظاہر ہے کہ دنیا کی موج مزے کرنے کے بعد آخرت کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب. تلک من انباء الغیب، یہ آیتیں جس میں نوح علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے. آپ تک یہ خبر آپ سے غائب تھی. نوحیہا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کے پاس بھیجی. ما کنت تعلمها انت، ما کنت انت تعلمها، دیکھو اس میں کتابت غلط ہے، دوسرے نسخے دیکھو اس میں بھی ایسا ہی ہے، یہ بشرا والے سب نسخوں میں ایسا ہے. ما کنت انت تعلم، ایسا لکھا ہے. حالانکہ یہ پڑوسی ملک کے اندر قرآن چھپوانے کے قوانین بہت سخت ہے، کوئی قرآن ایسے چھاپ نہیں سکتا. وہاں حکومت کا ایک شعبہ ہے باقاعدہ، اس میں قرآن جاتا ہے، اور ماہر علماء پورا قرآن دیکھتے ہیں حرف حرف، ان کی سند ہوتی ہے، دستخط ہوتی ہے، اس کے بعد قرآن چھپتا ہے. اس کے بغیر کوئی وہاں قرآن چھاپ نہیں سکتا، اتنی سختی ہے پڑوسی ملک میں. کہ دیکھو اس کے باوجود اتنی بڑی غلطی ہو گئی. جب تحصیل القرآن گیا وہاں چھپنے کے لیے، تو پہلے حکومت میں گیا وہ، اور حکومت میں پوری جانچ ہوئی اس کی، اور انہوں نے کتابت قرآن میں 17 یا 18 غلط بھیجے پہلے کہ آپ اس کی تصحیح کرو، پھر ہم سند دیں گے اس کو چھاپنے کا. تو پھر اس میں غلط کی تصحیح ہوئی، پھر چھپا وہاں پر. وہاں بہت سخت ہے قانون، لیکن یہ دیکھو اتنی بڑی غلطی رہ گئی. یہ شروع میں ان کا ای میل چھپا ہوا ہے نا، ای میل کروا دیں ان شاء اللہ. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، اور یہ نسخوں میں ما کنت تعلمها انت ولا قومک، یعنی یہ بشرا والے نسخے کی بات کر رہے ہیں، اس میں آگے پیچھے ہوا ہے نا. ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين. آپ اور آپ کی قوم اس واقعے کو اس قرآن سے پہلے جانتے نہیں تھے. کیا مطلب جانتے نہیں تھے اس کا؟ اتنی تفصیل کے ساتھ کوئی جانتا نہیں تھا. ورنہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے. اسی لیے اجمالی طور پر تو لوگ جانتے تھے, لیکن جس قدر تفصیلات قرآن نے بیان کی وہ تفصیلات پچھلی کتابوں کے اندر نہیں ہیں. یہ ہیں ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صبر کرو دین کی تبلیغ پر اور قوم کی اظہار آسانی کے اوپر, جیسے کہ نوح علیہ السلام نے صبر کیا. یقیناً اچھا انجام تو تقوی والوں کے واسطے ہے. یہ مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا ہے. جی,
زمین کہا گیا کہ زمین کو اپنے پانی کو پی جائے, جب اس سے نکلا ہے تو زمین نے اپنے پانی پورے پانی کو پی لیا, سوائے اس پانی کا جو آسمان سے اترا تھا, اور جہاں جو زمین سے پانی تھا وہ سمندروں اور دریاؤں میں, نہروں اور دریاؤں میں شامل ہو گیا. اور کہا کہ آسمان کا اپنے بارش کو روک لے تو اس نے بارش کے پانی کو روک لیا, اور پانی کا چڑھاؤ اتر گیا, اور حضرت نوح کی قوم کے ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا, اور کشتی پہاڑ پر ٹھہر گئی جو موصل کے قریب جزیرے کا پہاڑ ہے. اور کہا گیا ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں. اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا ہے میرے رب, یقین میرا بیٹا کنعان میرے حل میں سے ہے, اور آپ نے ان کی نجات کا وعدہ کیا ہے, اور یقین آپ کا وعدہ سچا ہے جس کے آپ خلاف ورزی نہیں کرتے, اور آپ ہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں, یعنی زیادہ جاننے والے ہیں اور زیادہ انصاف کرنے والے ہیں. کردہ نے فرمایا ہے نوح, یقین تیرے اہل میں سے نہیں ہے, یعنی نجات پانے والوں میں سے نہیں ہے, اور تیرے اہل دین میں سے نہیں ہے, اور یقین آپ کا سوال کرنا
جی
وارسلنا إلى عاد أخاه من القبيلة هودا قال يا قوم اعبدوا الله واحفظوه ما لكم من زائر إذن الله غيره إما أنتم في عبادة ما مغفاها إلا مفترون.
وإلى عاد أخاهم هودا, اور ہم نے قوم عاد کی طرف انہی کے قبیلے کے ایک بھائی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. حضرت ہود علیہ السلام سام ابن نوح کی اولاد میں سے. حضرت ہود اور حضرت نوح علیہ السلام میں ایک قول کے مطابق 800 سال کا فاصلہ ہے. عاد یہ ایک انسان کا نام ہے, اس خاندان کے جد امجد. عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام ابن نوح, اور حضرت ہود علیہ السلام کا نسب ہود ابن عبداللہ ابن ریاح ابن خلود ابن عاد. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے 464 سال کی عمر پائی. وہ زمانے تھے لمبی لمبی عمر کے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, قوم عاد کی طرف ان کے خاندانی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ. ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم, ایک اللہ کی عبادت کرو, یعنی اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ, تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ان انتم الا مفترون, تم لوگ تو اللہ تعالیٰ پر افتراء انپرداز لوگ ہو, بتوں کی عبادت کر کے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو, بت پرستی افتراء علی اللہ. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا, ہر نبی کی دعوت میں یہ قدر مشترک ہے, میں تم سے کوئی معاوضہ مانگتا نہیں ہوں توحید کی دعوت کے اوپر. ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون, میرا ثواب تو اس اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا, تم کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے, تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو. تم جو بدلہ دو گے وہ فانی دو گے, اور اللہ جو بدلہ دیں گے وہ باقی اور دائمی دیں گے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم تم شرک سے استغفار کرو اور توبہ کر کے اللہ کی طرف اطاعت کر کے رجوع کرنے والے بن جاؤ، یعنی استغفار سے پچھلے گناہوں کی مانگی معافی، توبہ کے ذریعے آئندہ کے احوال سدھار لو، درست کر لو۔ کیا ہوگا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مسلادھار بوندوں والی، بڑی بڑی کثیر بوندوں والی بارش برسائیں گے۔ طاعت کا دنیاوی فائدہ ہے، طاعت اور استغفار کا دنیاوی فائدہ ہے۔ وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت کے ساتھ طاقت ملا کر اس میں اضافہ کریں گے، یعنی مال زیادہ دیں گے، اولاد زیادہ دیں گے۔ ایسے لفظ قوت مطلق ہے نا، استغفار کی برکت سے قوت میں اضافہ۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کر کے مت پھرو، پیٹ مت پھراؤ مجرم بن کے، یعنی شرک کر کے تم مت پھرو، مت جاؤ تم بھائی، ایمان لے آؤ۔ قوم کو دعوت دی دو، قوم کیا کہنے لگی؟ قالوا يا هود ما جئتنا قالوا يا هود ما جئتنا ببينا، کہنے لگے ہود کوئی دلیل تو تم لائے نہیں، برہان معجزہ نہیں لائے، اپنی بات کی سچائی کے اوپر کوئی دلیل نہیں لائے۔ وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، اور آپ کے کہنے پر ہم معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ معبودان باطل، اس کی پرستش آپ کے کہنے پر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ وما نحن لك بمؤمنین، خود آپ پر ہم ایمان بھی نہیں لائیں گے، بلکہ ہم کو کیا لگتا ہے؟ ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، شاپ سمجھتے ہو؟ شاپ، شاپ، بدعا، اس کو سنسکرت، ہندی، گجراتی میں شاپ کہتے ہیں، شراب، شراب، تو شراب یہ ہے، الا ترا کا یہ مطلب ہے۔ ان نقول الا ترا کا بعض آلہتنا بسوء، ہم آپ کے بارے میں ہو دیے کہتے ہیں، کسی معبود کی مار یا کسی ہمارے معبود کی طرف سے تم پر آفت آ پڑی ہے، اصابک، ہمارے معبود نے تم کو شراپ دیا ہے، ہمارے معبود کی مار تم کو لگی ہے، کسی معبود کی، ہمارے کسی معبود کی طرف سے تمہارے اوپر آفت پڑی ہے، بسو، بس ایک بری شراپ، بری مار، بری آفت تمہارے اوپر آ پڑی ہے ہمارے کسی معبود کی طرف، اس نے تم کو خبتی بنا دیا ہے۔ خبل کے معنی خبتی، تمہاری عقل خراب ہو گئی اس کی وجہ سے۔ کیوں ایسا کیا معبود نے تم کو؟ بسب بھی کہا، تم نے معبود کو برا بھلا کہا تو معبود نے تم کو شراب دیا، بد دعا دی، تمہارے اوپر آفت ماری، لہذا تو بک بک کرتا ہے، ہزیان کے معنی بک بک کرنا، ہو تو اس لیے بک بک کرتا ہے۔ یعنی یہ جو تم توحید کی باتیں کر رہے ہو اور ایک اللہ کی عبادت کی باتیں کر رہے ہو، نعوذ باللہ، اس کو یہ لوگ بکواس کہہ رہے ہیں، اور یہ بکواس کائی کا نتیجہ، ہمارے بت میں سے کسی بت نے تجھے شراب دیا ہے، تیرے لیے بد دعا کی ہے، تیرے اوپر آفت ماری ہے، اسی لیے جو ہے یہ تجھے ہو گیا ہے۔ قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، تم جو شرک کرتے ہو نا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں میرا تمہارے شرک سے۔ من دونی فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، ایک اللہ کو چھوڑ کر کے جو تم لوگوں نے شرک بنا رکھا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اب تم ایک کام کرو نا، تم سب مل کر کے میرے خلاف ہیلے بازی کرو، تم سب مل کر کے احتالوفی، حالانکہ مجھے ہلاک کرنے کا کوئی ہیلا بناؤ، تم نے تمہارے بت سب ملو ایک دن اور سب مل کر کے میرے خلاف کوئی پلاننگ کرو نا، تم لا تنذرون، مجھے مہلت بھی مت دینا اور سب مل کر کے مجھے ہلاک کر ڈالو نا. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے میرے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جو اللہ میرے بھی رب ہے اور تمہارے بھی رب ہے، تمہارے یہ معبود میرا کو بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، کرنا ہو کر لو، تم کو تجربہ کر لو. ما من دابت الا ہوا آخذ بناصیتہا، یہ من زائدہ ہے. ہر جانور، نسمتن کے معنی جان، ہر زمین پر چڑھنے والا جانور، جان والا، اللہ نے اس کی چوٹی پیشانی کو پکڑ رکھا ہے. دیکھو کسی چیز کی چوٹی پیشانی قابو میں آ جاوے نا تو اس کی پوری ذات آپ کے قابو میں آ جاتی ہے. لہذا اس کا معنی کیا، ای مالکہا، اللہ اس کے مالک ہے، اللہ اس پر غلبہ رکھتے ہیں، لہذا نفع نقصان اللہ کے حکم سے ملے گا. اور پیشانی کا تذکرہ اس لیے ہوا، اس لیے کہ جس کی پیشانی پکڑ لی جاوے تو بیچارہ غایت ذلتی اور عاجزی اور پکڑ میں آ جائے گا. ان ربی علی صراط مستقیم، میرے رب تو سیدھے اور حق راستے پر ہے، اللہ کا سارا نظام ٹھیک ہے اور اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں. جی،
اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے خاندانی محبوب کو بھیجا، خود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس وحدانیت کو اختیار کرو، تمہارے جو اس کے علاوہ کے معبود نہیں، یقیناً تم اپنے بتوں کی عبادت کرنے میں یقینا اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بھرتے ہو. اے میری قوم، تم میں تم سے اس پر یعنی توحید کے بیان کرنے میں کوئی بدلہ نہیں مانتا، میرا بدلہ تو ذات کی زندگی سے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم اس کی بھی عقل نہیں رکھتے؟ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے شرک کرنے کی وجہ سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کی طرف رجوع کرو اطاعت کرتے ہوئے، وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، حال یہ کہ بارش ان سے رکی ہوئی تھی اور تمہاری
بارش رک گئی تھی، برس نہیں رہی تھی، نبی کی نافرمانی پر قحط. جی،
اور وہ تمہاری موجودہ قوت کے تنوار اور اولاد کے ذریعے قوت میں مزید اضافہ کرے گا، اور تم شرک کرتے ہوئے منہ پھیرو. قوم نے کہا اے بھول، تو ہمارے پاس روشن اپنی بات کا روشن دلیل روشن معجزہ نہیں لے آئے، اور ہم اپنے معبود تیرے کہنے کی وجہ سے اپنے معبود کو چھوڑنے والے نہیں، اور ہم جس پر ایمان.
تین سال تو بہت لمبی مدت ہے نا، تین سال سے بارش رکی ہوئی ہے تو. جی،
اور ہم جس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو تیرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ
فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اور اگر تم منہ پھراؤ گے یعنی میری دعوت سے اعراض کرو گے، اس میں ایک تاحسف ہوئی ہے تولو سے، تو پکی بات یہ ہے کہ میں نے تو پہنچا دیا اس پیغام کو، جس پیغام کو لے کر کے میں تمہاری طرف بھیجا گیا وہ پیغام میں نے تم کو پہنچا دیا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرے رب تمہارے علاوہ دوسری قوم کو تمہاری جگہ قائم کر دیں گے، میرے رب تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو قائم کر دیں گے، یعنی تم کو ہلاک کر کے اللہ دوسری قوم کو روئے زمین پر آباد کر دیں گے. ولا تضرونہ شیئا، تو تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے شرک کر کے. ان ربی علی کل شیئن حفیظ، یقیناً میرے رب ہر چیز کے پورے پورے نگران ہے، دیکھنے والے محافظ ہیں. ولما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمۃ منا ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور جب ہمارا عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو عذاب سے بچا لیا اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بھی عذاب سے بچا لیا، 4000 ایمان والے تھے، ہماری رحمت سے یعنی ہدایت کی برکت سے، رحمت سے نوازا اور عذاب سے بچا لیا، اور ایک سخت عذاب سے ہم نے ان کو بچا لیا. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ تلک کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا ہے قوم عاد کے کھنڈرات کی طرف، آثار کے معنی کھنڈرات، قوم عاد کے جو کھنڈرات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ زمین میں چلو پھرو، ان کھنڈرات کو دیکھو، پھر جو ہے ان کے حال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہ ہے قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، وَتِلْكَ عَادٌ جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. اب ان کے کھنڈرات دیکھو, وَعَصَوْا رُسُولَا, اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی, جمع کا صیغہ لایا گیا, اس لیے کہ جس نے ایک رسول کی نافرمانی کی تمام رسولوں کی نافرمانی کی, اس لیے کہ تمام رسول مشترک ہے اصول دین میں, یعنی توحید کے اندر سب کے سب اصول دین میں متحد ہے. کہتے ہیں کہ ہر نبی اپنی قوم کی نافرمانی پر جب عذاب آتا ہے تو ہجرت کر کے مکہ آ کے بقیہ زندگی گزارتے ہیں, یہ پرانے زمانے کا یہ معمول رہا. تو کہا حضرت ہود علیہ السلام بھی مکہ آ گئے اور یہیں آپ نے زندگی گزاری. کہتے ہیں کہ جس طرح مدینۃ المنورہ کے اندر جو ہے ریاض الجنہ ہے, مکہ میں بھی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان ریاض الجنہ ہے, اور اس میں حضرت ہود, حضرت شعیب, حضرت صالح, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبریں ہیں. وَأُتْبِعُوا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. اور انہوں نے وَاتَّبَعُوا کمتر درجے کے لوگوں کی, اور انہوں نے پیروی کی ہر شرکش دشمن قسم کے لوگوں کی, ہر شرکش دشمن قسم کے لوگوں کی. کس نے؟ کمتر درجے لوگوں نے. کمتر درجے کے لوگ تھے انہوں نے اپنی قوم میں جو ظالم جابر شرکش قسم کے لوگ, ان کی اتباع کی. انیت معانیت دشمن, معارض جو حق کے مقابلے میں تعرض کرنے والا ہو, شرکش سردار. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, اور ان پر اس دنیا میں بھی لوگوں کی لعنت پڑی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اللہ کی لعنت ان کے اوپر پڑے گی. أَلَا إِنَّ آدَمَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ. دھیان سے سنو, قوم عاد کے لوگوں نے رب کا انکار کیا. أَلَا بُعْدَ لِعَادِ قَوْمِ هُود, أَلَا بُعْدَ لِعَادِ قَوْمِ هُود. اللہ کی رحمت سے دوری ہے قوم عاد کے لیے جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی. جی,
پھر اگر تم اعراض کرو گے, اس میں دو کام میں سے ایک کو حذف کیا گیا ہے, یعنی اگر تم اعراض کرو گے جو عقیدے میں تمہارا پہنچا چکا ہوں, وہ اس سے دیکھا میں تمہارا بھیجا گیا ہوں, اور میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا, اور تم اس قوم کا ذرا برابر تمہاری شرک کرنے کو اس کا ذرا برابر بھی نقصان نہیں کر سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا نگہبان ہے. اور جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے حضور علیہ السلام کو اور ہود کو اور لوگوں کو جو انڈیا